برادرانی اسلام، دروس سابقہ میں ہم نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں پہ بات کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مبارکہ، پھر آپ کا مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آنا، عبد المطلب کی کفالت کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المطلب کی موت کے بعد اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں آنا، اور ابی طالب کی کفالت کے زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی امور کے لیے شام کا سفر، اور اس میں میسرہ غلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشاہدہ احوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت نکاح پیش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا، اور آپ کا پہلا نکاح جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سر انجام پائے۔ یہاں تک ہم نے باتیں عرض کی۔ اصل میں دو چار روز سے مجھے تکلیف تھی، ایک دو دن حرم میں درس لیے، دو درس نہیں ہو سکے، لیکن آج ہمارے ایک بزرگ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے، تو سیرت بھی مدینے والے کی اور مدینہ منورہ کا مہمان بھی ہو تو یہ مناسب نہیں تھا کہ میں چھٹی کروں، ورنہ حقیقتا مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی مزید بولنے سے اور گلے پہ اثر، لیکن بہرحال جب اللہ کی رحمت ہوگی تو سب باتیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کائنات میں وہ سب سے خوش نصیب خاتون ہیں، وہ سب سے خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کے مقدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف آیا اور سب سے پہلے آیا۔ اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ کامولا من الرجال کثیرون، کہ مردوں میں تو بہت کامل پیدا ہوئے، بڑے بڑے کامل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، انبیاء و رسول پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں بہت کم کامل پیدا ہوئے، یعنی عورت ہو اور مقام کمال کو پہنچے، وہ خوش نصیب بیویاں ان میں ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح بی بی آسیہ، جنہوں نے فرعون کے گھر میں رہ کر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام لائیں، ایمان لائیں، اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اللہ نے انہیں بھی بہت بڑے شرف عظیم سے نوازا، اور اسی طرح اخت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ وہ خوش نصیب باکمال خواتین ہیں کہ جن کو اللہ نے مدارج کمال، مدارج جمال سے اور مدارج مقامات وسیع سے نوازا، کہ جن کا ذکر قرآن میں، حدیث پاک میں، لسان نبوت پہ آیا، اور ان سب میں پھر جو شرف سیدہ خدیجہ کو ملا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب بی بی ہے کہ حضور کی ساری اولاد مبارک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں سیدہ فاطمہ الزہرا, سیدہ رقیہ, سیدہ زینب, سیدہ ام کلثوم اور حضور کے بیٹے قاسم عبداللہ, طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے, یہ الگ نام نہیں, طیب اور طاہر یہ لقب ہے حضور کے پیارے بیٹے عبداللہ کا. حضور پاک انہیں طیب کہہ کے پکارتے تھے اور بی بی خدیجہ انہیں طاہر کہہ کے پکارتی, ورنہ نام ان کا عبداللہ تھا. یہ بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کا نام, یہ ابراہیم جو ہے یہ بی بی خدیجہ سے نہیں بلکہ یہ بی بی ماریہ قبطیہ جو بادشاہ حبشہ مقوطس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا اور حضور نے انہیں پھر بیوی بنا لیا, تو اس بی بی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں یعنی ابھی 2 سال کی عمر کے اندر اندر وفات ہوئی اور میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالی نبوت کا دروازہ بند نہ کرتے تو یہ میرا بیٹا ابراہیم بھی نبی ہوگا, یعنی اتنا بڑا اعزاز ملا سیدنا ابراہیم کو. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ ان لہ مرزعا فی الجنت, کہ جنت میں اللہ نے اس کی دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہے جو میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اتنا بڑا اعزاز, تو یہ ساری اولاد جو ہے حضور کی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے. اور اسی طرح سیدہ خدیجہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں کھائی جتنی بی بی خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی. تو ازواج مطہرات نے سوال کیا, ان نے کہا کہ یا امہات المؤمنین آپ کو بی بی خدیجہ سے غیرت کھانے کا کیا مطلب, حالانکہ بی بی خدیجہ تو آپ کی شادی سے بھی پہلے وفات فرما گئے, ان کی وفات تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی اور آپ کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی, تو جب آپ نے اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا, چلو بیویوں میں ہوتا ہے یعنی 2 سوکنوں میں اس قسم کا جلن ہو جاتا ہے, یہ نیچر ہے فطرتی بات ہے, لیکن آپ نے تو اس بیوی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا تو آپ کو کیا تکلیف ہے. تو بیوی عائشہ فرماتی ہیں لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے محبوب کا ہر وقت اس کا ذکر کرنا کہ ہا کذا قالت خدیجہ, ہا کذا قالت خدیجہ, خدیجہ نے یہ کہا, خدیجہ نے یہ کہا, خدیجہ نے یہ کہا, خدیجہ نے یہ کہا. تو جب محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا نام سنوں تو غیرت تو آتی ہے, تو اس لیے مجھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب سے زیادہ غیرت آتی تھی کہ جب حضور کو کوئی ہدیہ پہنچتا کوئی چیز آتی, فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو, فلا خدیجہ جو بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیجو. تو ایک دن بی بی عائشہ جوش میں آ گئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مدت بیت گئی, بی بی خدیجہ فوت ہو گئی اور پھر وہ بیوہ عورت تھی, ان کے آپ سے پہلے 2 شوہر تھے, دونوں شوہروں سے اولاد تھی, تو ایک بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں, ہر وقت فرماتے ہیں کہ خدیجہ, خدیجہ نے یہ کہا, فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ناراض ہو گئے. حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی, اللہ نے مجھے طاقت دی, اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں, تو خدیجہ کے تو مجھ پہ احسان ہے, میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں. تو خدیجہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے اور محسنہ اسلام ہے اور اول من اسلم اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا
اور اس پہ گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، اسد بن عجبہ بھی اور سیدنا حمزہ بھی رضی اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا جو تعلق اور آپ کی جو مودت اور آپ کی جو حسن عشرت اور آپ کا جو حسن خلق وہ ایک ایسا مثالی تھا کہ جس کی دنیا کوئی مثال نہیں دے سکتا. اور اسی زمینے میں ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ بعض دشمنان اسلام، بعض دشمنان دین، خاص طور پہ یہودی صہیونی مستشرقین، ان کے بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے رائٹر ان باتوں پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی اور اتنی نکاحیں اور اتنی عورتیں رکھی اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ زبان ادا نہیں کر سکتی وہ الفاظ جو دشمنان دین الزام لگاتے ہیں. حالانکہ بات سمجھ لیں کہ یہ محض الزام ہے. جیسے کہ ایک ہندو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، جس کو غازی علم الدین نے شہید، غازی علم الدین شہید نے جسے قتل کیا تھا، اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کثرت ازواج، تعدد ازواج کو نشانہ بنایا تھا. اور اس دور میں جیسے رشدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نشانہ بنایا، اسی طرح اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہودی الاصل ہیں، یہودی النسل ہیں، یا عیسائی ہیں، یا وثنی ہیں، یا ہندو ہیں، ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں میں یہ تعصب دیا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کر لیں اور حضور کو تو بس یہی تمنا تھی اور نعوذ باللہ آپ کی طبیعت کا میلان کسی طرف زیادہ تھا. اس بات کو سمجھیں کہ یہ محض الزام ہے. نمبر ایک، سب سے پہلے تو آپ اس ماحول پہ غور کریں جس ماحول میں سرکار دو عالم پیدا ہوئے. یہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان میں بھی ایسے نبی گزرے جن کی ایک ایک سو بھی نہیں تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام. اسی طرح اور انبیاء گزرے جن کی اس سے بھی زیادہ ازواج مطہرات، اور اس ماحول میں عام لوگوں کی بھی بیویاں ایک کے بجائے متعدد ہوتی تھی. تو اس زمانے میں پہلی بات تو یہ اور رواجن کوئی عیب نہیں. اصل میں بعض چیزیں ایک ملک میں عیب ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوتی. مثلا آج کل ہم ہندو پاک میں چونکہ ہندو تہذیب سے متاثر ہیں، ہمارے لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاری، ان کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات جو تھے وہ مسلمانوں پہ آ گئے کہ ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گئی، دوسری شادی کرنے والا مجرم بن گیا، اور دوسری شادی کرنا نعوذ باللہ ایک کتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا، اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ اس کو برادری سے، قوم سے، قبیلے سے کاٹ لیا جاتا ہے. اس نے دوسری شادی کر دی اور اس نے دوسری شادی کر دی. حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کی چار چار بیویاں ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، ایک جگہ کھانا کھاتی ہیں، ایک سپرے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتی ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں، ایک دوسرے کو ڈالتی ہیں، اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں اور اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں. کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ ان پر ہندو کا غلبہ نہیں، اسلام کا غلبہ ہے، اور ہم پر تہذیب ہندوانہ کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن گیا. اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن قوموں کے نزدیک زنا جرم نہیں وہی شادی کے اعتراض کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں دشمن کی دو رنگی چال بڑھا رکھا کہ ایک طرف تو اس کو مرغی کے ذبح کرنا جو ہے اس کے رام آتا ہے، کرنٹ سے مارتا ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسری طرف اگر کوفہ میں، بوسنیا میں، سیشان میں، کشمیر میں، افغان میں، بلکہ ناگا ساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے، کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے باہر ہم نہیں آتا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنے اوپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن زر زمین کا کوئی قانون نہیں ہے, یعنی عورت اپنی رضامندی سے جو چاہے کرے, صرف یہ ہے کہ رضامندی, ان کے نزدیک بھی شراب ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ اس وقت امریکہ جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور اور پتہ نہیں کس کس قوم میں مبتلا ہے, جس نے پوری دنیا کی چوکی داری کے فرائض سنبھال لیے ہیں کہ ساری دنیا پہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا, ساری دنیا پہ فلا آدمی کا جو ہے کھڑا کیوں ہوا, یہ آدمی پیٹ کیوں گیا اور یہ آدمی جو ہے سو کیوں گیا, یہ بھی ہم سے پوچھا جائے. اس کا یہ عالم ہے وہاں 10 لاکھ لڑکیاں نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں حاملہ ہوتی ہیں ہر سال 10 لاکھ, اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچہ پیدا ہو 50 سال میں کتنے ہو جائیں گے آپ حساب کر لیں, پھر ان کا عادت دیکھ لیں ٹوٹل کہ کل آبادی کتنی ہے, اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے خود اندازہ کر لیں کہ وہ قوم جن کو اپنی نسل کا علم نہیں اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ کتنی بڑی بدقسمتی. دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 9 تھی جس وقت میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کی 9 بیویاں زندہ موجود. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں. تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام, کوئی عمل, کوئی حکم, کوئی فرمان اللہ کے بغیر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, یہ بھی اللہ کے حکم سے نکاح سر انجام ہوئی. تو جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ کا رسول اپنے حکم خدا کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور اس کے ساتھ اب سیرت کا بھی ایک پہلو دیکھیں. سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں, پہلے تو نظام عالم یہ ہے, سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں فرماتے بلکہ وہ مردوں کے تابع ہو کے ایک حکم عام دے دیا جاتا, لیکن کہیں کہیں یہاں ذکر بھی آیا تو وہاں لفظ امرأة استعمال کیا گیا. یاد رکھو ایک لفظ امرأة, ایک لفظ زوجہ, ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ لغت کے ماہرین عرب سمجھتے ہیں کہ زوج زوجہ, زوجہ جو ہے یعنی یہ ایک برابری کا لفظ ہے, زوج دو عدد جو دونوں چیزیں برابر ہیں اس کو کہتے ہیں زوج. تو زوجہ اور زوج یعنی گویا کہ یہ دونوں ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور برابر ہیں. امرأة میں وہ معنی نہیں ہوتا, اس میں آتا ہے مطلق عورت. امرأة کا معنی ہوتا ہے مطلق عورت, زوجہ کا معنی ہوتا ہے کہ زوج کی برابری کرنے والی عورت. دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا اب دیکھو, ایک آدمی اگر عرب میں مثلاً دوسری شادی کر لے اور اس کے بچے سے پوچھو تو وہ بھی یہ عورت کیا ہے, وہ کہے گا امی, یہ میری ماں ہے. دوسری عورت کے بارے میں پوچھو کہ یہ کون ہے, وہ کہے گا امرأة ابھی, وہ کہے گا یہ میرے باپ کی بیوی ہے. حالانکہ بات ایک ہے کہ ہر باپ کی بیوی اس کے لیے کیا ہے, ماں ہے, لیکن یہ دونوں میں فرق کرتا ہے. وہاں تو کہے گا امی, یا کہے گا زوجہ اور امرأة ابھی, یہ میرے باپ کی عورت ہے. کیونکہ جو لفظ زوجہ اور ماں کے اندر مقام تھا وہ لفظ امرأة میں نہیں, تو وہ آخر دوسری عورت کو اپنی ماں کا مقام تو نہیں تھا, جو اس کی حقیقی ماں ہے اس کا مرتبہ کیسے ہو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے اس کے باپ نے شادی کر لی وہ اس کی ماں بن گئی, لیکن حقیقی ماں رہ سکتی. اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جہاں بھی نام لیا, فرمایا قالت امرأة عمران, عمران کی بیوی امرأة,
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط.
اللہ نے مثال بیان کی حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی، لیکن امرأة لوط،
نوح بھی پیغمبر لوط بھی پیغمبر، لیکن ان کی بیویوں کو قرآن کیا کہتا ہے؟ امرأة لوط.
ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة.
اللہ نے مثال پیش کی کہ فرعون کی بھی امرأة فرعون،
حالانکہ بی بی آسیہ بڑی شان والی بی بی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ امرأة.
اچھا، اسی طرح قرآن نے ایک مسئلہ بیان،
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينفع خالصة لك من دون المؤمنين.
اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت وہاں بھی امرأة، تو سارے قرآن میں نظر ڈالیں، نوح کی بیوی کا نام، عورت کا نام آئے تو امرأة نہیں، لوط کی بیوی کا نام آئے تو امرأة لوط، پھر فرعون کی بیوی کا نام آئے تو امرأة فرعون، عمران کی بیوی کا نام آئے تو امرأة عمران. لیکن شان رسالت دیکھیں، شان محمد مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے میرے مدنی کی بیویوں کو عمران کہا. فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین.
میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک آپ، یا ایھا النبی کل ازواجک ازواج زوج،
کیوں حضور کے قریب لا رہے؟ حضور کی شان کی وجہ سے بیویوں کا شان بھی اونچا ہو گیا. جو چیز بھی میرے مدنی کے قریب آئی وہ بھی آسمانوں کو پہنچ گئی، اس کو بھی بلندی مل گئی، وہ بھی جڑ جاتے تھے. یا نساء النبی،
اللہ نے فرمایا میرے نبی پاک کی بیوی ہو، لستن کاحد من النساء،
یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا خطاب ملا ہے زوج کا. تو یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی بیوی کو زوجۃ النبی نہیں کہا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بیویوں کو ازواج نبی کہا گیا. اب دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی دنیا میں آدمی محض خواہشات نفسانی کے لیے شادی کرے، تو 25 سال کی عمر میں تو وہ کنواری لڑکی ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کم عمر لڑکی ملے، یعنی میری عمر سے چھوٹی ملے. بلکہ آج کل آپ دیکھیں جن کے پاس یہاں بھی دولت ہے، پیسہ ہے، 70-70 سال کی عمر ہو جائے، وہ بھی چاہتے ہیں ہم چھوٹی لڑکی سے شادی کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ عورت ہوتی ہے، تو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ شاید یہ اس کی بیٹی ہوگی، لیکن جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو میری بیوی ہے. تو یعنی آج کا بندہ بھی اگر وسائل ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر 70 سال ہو تو بیوی مجھے 15 سال کی ملے، 20 سال کی ملے، 25 سال کی ملے، کیونکہ ہم پر خواہش نفس زیادہ غالب ہو. اور سرکار دو عالم، محبوب رب العالمین، رحمت دو جہاں اور معصوم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ 25 سال عین شباب کا کمال ہے. اور پہلی شادی کس سے ہوتی ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جن کی عمر 40 سال. چلو ایک منٹ کے لیے ہم دشمنوں کی بات مان لیں کہ جی ہوتے ہیں کہ ضرورت تھی اور امیر عورت تھی اور سردار قبیلے کی عورت تھی، حضور کو اپنے تاریخ چلانے کے لیے سرمائے کی ضرورت تھی تو حضور پاک نے ایک عورت سے شادی کر لی، چلو اس کے بعد تو حضور فوراً اس کا مال لینے کے بعد اور شادی کر لے. لیکن حضور پاک نے 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر مبارک تک اور کوئی شادی نہیں، یعنی 25 سال صرف حضور پاک کے گزرے تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ، جو ایک بوڑھی عورت ہیں، 40 سال کی عمر رسیدہ ہیں، پہلے دو مردوں کی بیوی رہ چکی ہیں. تو سمجھ آیا کہ حضور کا خواہشات نفسانی کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
اپنے وجود مبارک پر اتنا اللہ نے انہیں کنٹرول عطا فرمایا تھا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب چاہو حضور کو دیکھو روزے رکھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ افطاری نہیں کریں گے, اور افطار کر لیا تو معلوم ہوتا تھا روزے بھی نہیں رکھیں گے, اور کبھی دن میں بھی روزہ, رات میں بھی روزہ, دن میں بھی روزہ, رات میں بھی روزہ. اچھا اور بیویوں پہ نظر ڈالیں, بی بی ام سلمہ پہ نظر ڈالیں, بی بی سودا پہ نظر ڈالیں, ان کے بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اب کوئی خواہش نہیں ہے, لہٰذا ہمارا دن جو ہے وہ بی بی عائشہ کو دے دیا جائے, یعنی وہ بھی بوڑھی عورتیں. اچھا اصل وجہ کیا تھی شادیوں کی؟ اس میں اللہ کی حکمت تھی. بی بی زینب سے کیوں شادی ہوئی؟ تاکہ جاہلیت کی رسم تھی. جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے, زبانی بیٹا بنا لیتے, تو اس بیٹے کی بیوی کو بھی وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر سمجھتے تھے کہ اس کے لیے کا حرام کیوں ہے بیٹا جو ہم نے کہہ دیا. تو اللہ پاک نے اس قانون کو توڑا کہ یہ رسم جاہلیت ہے, صرف بیٹا کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا. اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور نے اپنا بیٹا بنایا اور جن کو سارے صحابہ کہتے تھے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ زید کون ہے؟ اصل میں یہ زید ابن حارثہ. ان کو راستے میں کسی نے پکڑ لیا, قبیلے آتے ہیں نا سفر کرتے ہیں, راستے میں قبیلے والوں نے پکڑ لیا, مکے میں آ کے بیچ دی یہ غلام, حالانکہ بیچارے غلام بھی بک گئے جب تو پھر بھی بی خریدا نے خریدا, تو اب یہ غلام بن گئے بی بی خدیجہ کے. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو بی بی خدیجہ نے زید کو دیا حضور کے حوالے کہ آپ آج کے بعد میرے غلام نہیں ہوں گے بلکہ غلام ہوں گے محمد مصطفیٰ کے, اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے. حضرت زید حضور کے اتنے قریب آئے, اتنی خدمت کی, حضور نے خوش ہو کے انہیں اپنے بیٹے کا لقب دے دیا اور فرمایا کہ زید تم غلام نہیں, تم میرے بیٹے. تو لہذا لوگوں نے بھی انہیں زید ابن محمد, زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارنا شروع کیا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے والد آئے, وہ جناب تلاش کرتے 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 مکے میں پہنچ گئے اور انہیں پتہ لگا کہ تمہارا بیٹا بھی یہاں موجود ہے. زید انہوں نے جا کے زید کو پکڑا, جب پکڑا تو پہچان لیا آخر بیٹا بیٹا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو مدت ہو گئی تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے, باپ ہے اولاد تو بڑا ہے, سب سے بڑی کمزوری ہے ان کا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اولاد اور مال جو ہے سب سے بڑی آزمائش. تو بڑی محبت کے ساتھ ملے اور نے کہا کہ اچھا ہوا تم مجھے مل گئے اور تم مہربانی کرو میرے ساتھ چلو, اور وہ حضور کی خدمت میں آئے. انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بیٹا ہے زید, یہ غلام نہیں ہے, ہم تو پیچھے بڑے آزاد قبیلے کے لوگ ہیں, اس میں غلامی کوئی نہیں, یہ تو سفر کر رہا تھا, قبیلے والوں نے ظلم کیا, پکڑ لیا, مکے میں آ کے بیچ دیا, اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ آپ کا غلام ہے, مہربانی کریں آپ اس کو اجازت دیں کہ یہ میرے ساتھ واپس جائے, آخر میرا بیٹا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ ہم اس میں انصاف کریں گے, ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. بات اتنی ہے کہ نخیر و زید, ہم زید کو خیال دے دیتے ہیں اور اختیار دے دیتے ہیں کہ زید جہاں چاہے چلے, اگر ہمارے پاس رہنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس رہے, اگر اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے, ورنہ تو ہمارا آپ کا کوئی حق نہیں کیونکہ ہم تو خرید چکے ہیں. تو ہر حارثہ بڑے خوش ہو گئے, انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ الحمدللہ, یہی تو میں چاہتا ہوں. اور انہوں نے زید کو سمجھایا, قائل کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا تمہیں رات پیار ملے لیکن یہاں تو غلام ہی رہو گے نا, اور جب تم واپس جاؤ گے اپنے قبیلے میں تو تمہیں آزاد ایک احرار اور حر کی حیثیت میں ہو گے. اس نے کہا کہ ابا جان بات سن لیں, یہ خدا کی قسم ہے میں تو دنیا کی بات چاہی جو ہے وہ بھی محمد مدنی کی غلامی سے چھوڑ سکتا ہوں, میں تو ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں میں اپنا قبیلہ بھی چھوڑ سکتا ہوں. واللہ لا نترک محمدا, خدا کی قسم ہے میں محمد پاک کو کبھی نہیں چھوڑوں. تو اب حضور نے فرمایا کہ بھائی ہم زیادتی اور زبردستی جو ہے وہ زائد پر بھی نہیں کر سکتے, اس کی مرضی ہے. تو اتنا پیارا زائد, اس کی شادی بھی حضور نے خود کی بھی دی جانا, اور بڑا لمبا واقعہ ہے. بہرحال اس شادی انہوں نے سکی طلاق ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب حضور کی شادی بیوی زینب سے ہو تاکہ یہ رسم جاہلیت ختم ہو جائے کہ بھائی زبانی بیٹا زبانی بیٹا ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے کسی کو کوئی کہہ دے کہ میرا بیٹا ہے تو بیٹا ہو جائے گا, اور پھر شادی کا انجام بھی دیکھے اور کمال بھی دیکھے. حضور نے پیغام بھیجا بیوی زینب کو, اپنے بھی کہا کہ بچے بھی حضور کی چھٹی کی بیٹی, اور زید کی طلاق کی وجہ سے وہ دل شکستہ بھی. حضور نے جب پیغام بھیجا اس زمانے کی بیویوں کی شان نکالی, تو بیوی نے جواب یہ بھیجا, اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور پاک سے تو اعلیٰ افضل اجمل اکمل دنیا میں کوئی اللہ کی مخلوق میں پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ ہوگا, لیکن میں شادی نہیں کر سکتی. استخیر ربی, میں اپنے اللہ سے جب تک مشورہ نہ کر لوں میں جواب نہیں دے سکتی ہاں میں یا نہ میں. میں استخارہ کروں گی, اور استخارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ میاں یہ کام کریں یا نہ کریں. تو استخارے میں جو بات ہوگی نا پھر جواب. آدمی واپس آ گیا, اس نے آ کے یہ جواب دیا, اللہ نے قرآن نازل کیا. بی بی زینب کہتی ہیں کہ ما لبث الا قلیلا, تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ میں حیران ہوئی کہ حضور میرے گھر میں آئے اور بغیر کسی اندر تشریف لے اجازت بھی نہیں دی, اذن بھی نہیں مانگا. تو میں حیران ہو گئی کہ اللہ کا نبی کسی کے گھر میں آئے اور بغیر اذن بغیر اجازت کے اندر تشریف لے آئے, یہ کیا ہو گیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ زینب تم کس بات کا اذن کہہ رہی ہو؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ فلما قضا زید منها وطرا زوجنا کہا لکہ لا یکون علی المؤمنین حرج, کہ محمد پاک ہم نے تمہارا نکاح عرش سے کرا. اس لیے بی بی زینب کہا کرتی تھی باقی بیویوں سے کہ تم کس بات سے میرا مقابلہ کرتی ہو؟ تمہارے نکاح تو ماں باپ نے کیے اور تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے, یہ تو میں ہی ایک عورت ہوں جس کا نکاح اللہ نے کیا اور عرش پہ. تو اب بتائیں جناب یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہو, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھا؟ بلکہ حضور تو چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو, حضور تو یہ چاہتے تھے کہ بیعت کرا کر دے یہ رشتہ قائم رہے, لیکن اللہ کے حکم سے رشتہ ہو. اسی طرح آپ دیکھ لیں بی بی صفیہ, جب خیبر فتح ہو گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا, یہودی زیر نبی آ گئے, انہوں نے جزیہ دینا طے کر لیا, خیبر کے تمام قلعے فتح ہو گئے, تو بی بی صفیہ جو ہیں یہ خیبر کے سردار کی بیوی تھیں اور ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی, بہت بڑے سردار کی بیٹی. وہ مال غنیمت میں جب آئے تقسیم میں, حضرت ایسے ہی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کے حصے میں آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد تو صحابہ حضور کی خدمت میں آئے, ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عزت دی, غلبہ دیا, نصرت دی, فتح دی, بہرحال یہودی کچھ بھی ہوں اہل کتاب تو ہوں. اور پھر وہ اس وقت ختم ہو گئے, ان کی قوت ختم ہو گئی, مدینے سے نکال دیے گئے, خیبر میں آئے, خیبر میں ذلیل ہو گئے, مسلمانوں کے بعد گزار بن گئے. لیکن صفیہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی, بہت بڑے رئیس کی بیٹی, اور ایک بہت بڑے سردار کی بیوی. اگر آپ اس سے خود شادی فرما لیتے تو کم از کم ان کی شان رہ جاتی, ان کی دلجوئی ہو جاتی, اور بات جو ہے شاید ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن وہ تو دے گا کہ اس سے میں آ گئی, میں تو اپنے صحابی سے کچھ کہنے کے لیے تیار ہوں, جس کے مقدر میں نصیب میں تھی باندھی اسی کو مل گئی. صحابہ نے حضرت دیا سے پوچھا, تم کہا واللہ. اب دیکھیں سارا سلسلہ قدرت کی طرف سے ہو, انہوں نے کہا واللہ, انہوں نے کہا خدا جو میں نے تو اس وقت تک بی بی صفیہ کو دیکھا ہی نہیں, باوجود اس کے عمر اس سے آ گئی, لیکن میں نے تو نظر ہی نہیں پڑی. اگر حضور چاہتے ہیں تو میرا تو اپنا جسم و جان قربان ہے کہ جائے کہ ایک جاریہ ایک غلام لڑکی جو مجھے ملی ہے میں حضور کے لیے قربان نہ کر سکوں, یہ کوئی بات ہے؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے شادی کی. آپ اس بات کو دیکھیں کہ جب شادی ہو گئی تو بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک نشان, تو سرکار دو عالم رحمت للعالمین حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایک دن پوچھا کہ صفیہ باہر کی کیا نشان؟ اس نے کہا حضور نہ پوچھیں تو اچھا ہے. حضور نے کہا آپ سے میں نے پوچھ لیا. انہوں نے کہا حضور پھر آپ کو شاید میرا جواب ناگوار گزرے. آنسر میں وہ بھی نہیں, جو بات ہے بتا دوں. انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے, اتنا عرصہ قبل میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے ساتھ آ کے بستر پہ لیتا ہے. یہ میں نے خواب دیکھا, تو صبح میں نے یہ خواب جو ہے اپنے شوہر کو بتلایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند آتا ہے اور آ کے میرے پہلو میں میرے بستر پہ لیٹ جاتا ہے, تو میرے خامن نے غصے میں آ کے مجھے مارا تو یہ میرا زخم ہو گیا. اس نے کہا اچھا ہل تری دین ازواج کے محمد, یہ خواب تم اس لیے دیکھ رہی ہو کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بننا چاہتی ہو, حالانکہ وہ تو یہودی, اور چاند دیکھنے سے بھی کیا ہو گیا, ان کو پتا تھا کہ یہ چاند کی تصویر جو ہے اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی مماثلت کرتی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اب شادی سے پہلے اس کا خواب آنا, اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو خواب نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بی بی صفیہ کے علاوہ اور بیوی جو ہے سیدہ حفصہ, اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں, بی بی میمونہ, یہ جو آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا نوریہ کے قریب جن کا بازار ہے, یہ وادی سرف ہے, یہ بی بی میمونہ یہاں سے ہیں. اور ان کا بھی عجیب بات ہے کہ بولے دل سرف منوقیات کے سرف پتا جب سرف و ماں تک کے سرف, کہ بی بی پیدا بھی اسی علاقے میں ہوئی, نکاح بھی اسی جگہ ہوا, حضور نے بی بی بھی اسی جگہ بنایا, اور پھر موت بھی اسی جگہ آئی اور دفن بھی اسی جگہ ہوئی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم کی ایک بی بی ہیں جوہریہ. یہ جوہریہ جو ہیں یہ نضر بن حارث کی بیٹی ہیں. نضر بن حارث جو ہیں بدر مستلق کا بہت بڑا سردار, اس نے حضور کے خلاف جنگ کرنی چاہیے, حضور نے حملہ کیا, فتح ہو گئی, شکست کھا گیا, اور یہ بیوی جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور کہ نضر بن الحارث ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہے, لیکن وہ بن المصطلق کا ایک بہت بڑا سردار اور یہ سردار کی بیٹی, اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو تالیف قلب ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا, تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ اس بیوی جیسی, بی بی جوہریہ جیسی عورت کچھ قسمت میں نے کوئی نہیں دی. تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور نے شادی کر دی تو جس جس صحابی کے اس کے گھر میں کوئی بی بی باندی بن کے قنیز بن کے ملی تھی اسی خاندان سے, فاتقوہم فأوثقت مئة امراۃ, انہوں نے کہا سب نے کہا بھی آزاد کر دو, اب تو ان کا حضور سے رشتہ ہو گیا, حضور کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں غلام بنا کے کیسے رکھیں, قنیز بنا کے کیسے رکھیں؟ تو اس بیوی کی وجہ سے 100 لڑکی کو آزادی ملی, تو اس جیسی خوشمت بیوی کیسے ہو سکتی؟ بی بی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی, پہلا خاون جب فوت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی, تو ایک ایک نکاح پہ آپ نظر دوڑائیں, ایک نکاح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفسانی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آپ کو نظر نہیں آئے گی, بلکہ اللہ کا احکام اسلام کا پھیلانا, دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بننا, اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے. حضور کی داخلی زندگی کے بارے میں ہمیں کون خبر دے؟ یعنی خارجی زندگی تو صحابہ کے سامنے, لیکن حضور کی داخلی زندگی, حضور کے گھر کی زندگی, حضور کی نیند, حضور کی تہجد, حضور کا رات کا پڑھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں بیٹھنا, حسن معاشرت, یہ ساری چیزوں کا سبق کون دے سکتا تھا؟ اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج ہوں, تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں پھیلے اور پھر عدل دیکھے. اللہ نے ہر مسلمان اور مرد کے لیے چار بیویوں کی اجازت دی کہ ہر آدمی چار بیویاں کر سکے. قرآن پاک میں موجود ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. یعنی اگر چاہو تو چار عورتوں سے شادی کر سکتے. بھائی اس وقت ایک آدمی اپنے گھر میں چار بیویاں رکھ سکتے. اچھا اب اگر فرض محال ایک بیوی مر جائے تین ہو گئی تو پھر چوتھی شادی اور کر سکتا. دو بیویاں مر جائیں تو اب دو شادیاں اور کر سکتا. فرض محال خدا نہ کرے خدا نہ کرے جھگڑا ہو گیا اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تو پھر تین بچ گئی تو اب ایک اور بیوی کر سکتا ہے. لیکن ادھر دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کو نو بیویوں تک کی تو اجازت دے دی لیکن پابندی کیا لگا دی. آپ نے اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی آج کے بعد آپ ان بیویوں کے بجائے اور کوئی شادی نہیں کر سکتے کہ اس میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور شادی کرنے نہیں یا ان میں کوئی بیوی مر جائے تو اس کے بدلے میں اور بیوی نہیں آئے نہیں. بس اب اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ رکھ دی یعنی اجازت تو نو کی دے دی لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگا دی. یہاں عام آدمی کو چار کی اجازت تو دی لیکن آگے پابندی نہیں لگائی. اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں ایک مہینے تک کسی بیوی سے بات نہیں کروں. اس کو کہتے ہیں شریعت ایلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب پتہ چلا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو حضور حضرت عمر تشریف لائے اور بیوی حفصہ سے بے حد کرا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور کو ہر وقت تنگ کرتی ہو خرچہ چاہیے خرچہ چاہیے اور حضور خرچہ دیتے ہیں تو تم صدقہ و خیرات کر دیتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو ہر وقت تو یہ بات جو ہے باعث خطر ہے اور ہو سکتا ہے کہ حضور نے اگر طلاق دے دی تو اللہ تو قادر ہے حضور کے لیے اور بیویوں کا انتظام کرنے اللہ کو کیا مشکل ہے. اب آپ قرآن کے الفاظ سے لو أَفَرَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ صَالِحَاتٍ طَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا. اللہ نے فرمایا کہ خبردار اگر اللہ چاہے اپنے نبی کو حکم دے دے کہ تم کو طلاق دے دے اللہ تم سے بھی زیادہ بہتر عورتیں نبی کے گھر میں لے آئے جو موت اسلام والی ہوں گی ایمان والی ہوں گی راتوں کو عبادت کرنے والی ہوں گی رات دن اللہ کے دین کی اللہ کے دین کے پھیلانے والی ہوں گی روزے رکھنے والی ہوں گی اور اپنے جسم و جان کی مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی. ایسی بیویاں بیوہ بھی ہوں گی کنواری بھی ہوں گی اگر اللہ چاہے تو آپ سے بھی زیادہ بہتر بیویاں لے آئے. اب مسئلہ سمجھیں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو پھر طلاق نہیں دی اور اللہ نے یہ بھی حکم کر دیا کہ حضور اب یہ آپ کی بیویاں ہیں ان کے بجائے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی. تو علماء نے یہی سے نقطہ نکالا کہ ان بیویوں سے اور کوئی بیوی اچھی ہوتی تو اللہ بدل دیتے کیونکہ ان سے اور اچھی کوئی کائنات میں اور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اس لیے اللہ نے بدلی ورنہ اللہ چاہتے تو ان سے اچھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بدل دے. اچھا پھر دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں طیبات و ابکارا بیوہ اور کنواریاں. انہوں نے کہا یہی ترتیب دیکھ لو کہ پہلے شادی حضور کی بیوہ سے ہے اور کنواری کی بعد میں ہے. اللہ نے بیوہ کا پہلے ذکر کیا کنواری کا بعد میں ذکر کیا تو جس سے اشارہ ہوا کہ میرے نبی یہ ہم نے آپ کے لیے چن لی ہے یہ مسلمات بھی ہیں مومنات بھی ہیں کانے تات بھی ہیں تائبات بھی ہیں عابدات بھی ہیں صالحات بھی ہیں ان سے اچھی بیویاں دنیا میں نہیں. تو یہ ساری تو پھر اللہ نے چن کے نبی کے لیے فیصلہ کیا اس نے حضور کی ذات پہ اتحام لگانے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے کی کسی کو کیوں ماں سوا اپنی گمراہی کے یا اپنی بدباطنی کے اور کوئی اس میں وزن یا حقیقت یا دلیل سے. اب جب آپ دیکھیں گے حضور کی شادی کے بعد سرزمین مکہ میں جو بڑا ایک مشہور یعنی واقعہ پیش آیا وہ تھا تعمیر کعبہ. یعنی ابھی حضور کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا لیکن حضور کی شادی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے عین شباب میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا. دار الندوہ میں تمام مشرکین کے سردار اکٹھے ہوئے اور ان نے فیصلہ کیا کہ بھائی کعبہ شریف بہت بوسیدہ ہو گیا ہے, اس کی تعمیر دوبارہ ہو. اور اس کی تعمیر جو ہے, اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی پتھروں سے, جیسے آپ کے سامنے, اور مکے والے لوگ جو تھے وہ پتھروں کی تعمیر جانتے ہی. یعنی سرزمین مکہ میں پہلے پتھروں سے گھر نہیں بنائے جاتے, وہاں گھر بنتے تھے مٹی, جیسے آپ نے دیکھا نا اپنے دیہاتوں میں, آپ جانتے ہیں مٹی کی کچی کچی دیواریں کھڑی کر کے اوپر چھپر سے ڈال دیا گھر بن گئے. تو اسی طرح سے مشرکین مکہ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھی خدا کا گھر تو بنائیں, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی تعمیر ہم کیسے کریں, اور اگر پتھروں کی تعمیر ہم کریں تو فاصلہ چھت کا بہت بڑا ہوگا, اس کے لیے لکڑی شیتیر اور کڑیاں اور یہ کہاں سے لے آئیں. خیر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سفینہ آیا, کشتی آئی بہت بڑی مال بردار, وہ جدے کے قریب آ کے کشتی پہ چڑھ گئی اور ٹوٹ گئی. مکے والوں کو پتہ چلا کہ بھئی ایک کشتی آئی ہے اور وہ بہت بڑی کشتی ہے اور ٹوٹ گئی ہے. انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں اپنے گھر بنانے کا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں, اس لیے لکڑی کا بھی انتظام ہو گیا. اب انہوں نے کہا بھی چلو لکڑی بھی وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں لیکن بنائے گا کیا. تو چند دنوں میں خدا کی شان ہے کہ ایک قبطی قبط قبیلے کا آدمی جو ہے غلام, وہ مکے میں پہنچ گیا. انہوں نے کہا کہ میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں پتھروں کی تعمیر کا. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھا بھی اللہ راضی ہے, ادھر لکڑی کا انتظام کر دیا اور ادھر ایک مستری بھی بھجوا دیا, تو اب ہمیں کعبہ تو بنانا ہی بنانا. لیکن آئے پہلے ایک شرط پر, سب سردار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور شرط پتہ کیا تھی کہ اللہ یکون مال حرام, کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگے. ہم نے کہا چل اب حرام کی خود تعریف سنیں کافروں سے, ہیں کافر ہو. انہوں نے کہا ولا مال مہر بغی, یعنی بعض لوگ جو ہے لڑکیاں رکھ کے زنا سے پیسے لیتے تھے, انہوں نے کہا وہ پیسہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا. ولا مال ظلم, کسی نے کسی کے ظلم کر کے پیسہ چھینا ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی کعبے میں نہیں لگے گا. ولا ربن, اور کسی نے سود کا پیسہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی کعبے میں نہیں لگایا جائے گا. حالانکہ وہ سود کا تھے, ان کے نزدیک سود حرام کے نام نہیں تھا, نہ ان کے نزدیک جنا جنا حرام تھا. تو ایک بری بات تھی لیکن حرام حرمت حلال کا تو مت نہیں چاہوں گا. لیکن کافر ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے اس کعبے میں نہ تو زنا کا پیسہ لگے, نہ ظلم کا, نہ سود کا. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملکوں میں جو سود سے مسجدیں بنتی ہیں ان کا کیا حکم ہے. بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں انشورنس والے, بینک والے, ماشاءاللہ. حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھیں, جو مسجد حرام کے پیسوں سے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی. جو مسجد زمین کسی سے ظلم چھین کے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی. جو مسجد گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے ان کی اجازت کے بغیر بنائی جائے وہاں بھی نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے تو پاک جگہ کی ضرورت ہے, کہ وہ جگہ پاک ہو, وہ دیواریں پاک ہوں, اس میں پیسہ پاک ہو, پڑھنے والے پاک ہوں. تو اب یہ کافر ہیں, مشورہ کر رہے ہیں, مشورہ ہو گیا, اب اس کے لیے پیسے کٹھے کیے تو پیسے تھوڑے ہو گئے. کیوں, حلال کے پیسے کٹھے کرنا تو بہت تھوڑا ہے. تو انہوں نے جب کہا کہ بھئی اب یہ پیسے تو اس سے تو عمارت ہی بنتی, انہوں نے کہا کیا ایسا کرتے ہیں کعبہ یہی کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں لیکن حرام کے پیسے نہیں. تو یہ جو ہجر اسماعیل ہے جس میں میزاب رحمت ہے, یہ حتیم جسے آپ کہتے ہیں, تو اس طرف سے انہوں نے کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ باہر نکال کے دیوار اندر کر دی, کعبہ چھوٹا ہو گیا. انہوں نے کہا کعبہ شریف چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہیں. حلال کے پیسے سے وہ لکڑی خریدی, سارا سامان تیار ہو گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آخر کعبہ گرے گا تو بنے گا نا, اگر پہلی عمارت گرائی نہ جائے تو بنائے کیسے. اب انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے لیکن گرائے کون, اللہ کے کعبے کو اللہ کے گھر کو کون گرائے. یہ تو آج ہے نا لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بابری مسجد گرا دی, ہم نے فلاں مسجد گرا دی, ہم فلاں مسجد گرا دیں گے, اور اس کی اینٹیں لگانا اور اکھاڑنا جو ہے وہ بھی عبادت شمار کیا گیا ہندوؤں کے نزدیک کے جو مسجد کی اینٹ اٹھا کے پھینک دیں وہ بھی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے, اور جو دوسری جگہ سے آگے اینٹ لگائے گا مندر کی وہ اور نیکی کا کام کر رہا ہے. جب عقل کے پردے پڑ جائیں تو پھر اللہ ہی رہ کے دے سکتا ہے انسان کریں گے. انہوں نے کہا یہ خدا کے گھر کو کیسے توڑے. بڑی مشکلوں کے بعد ولید بن المغیرہ ان کا بہت بڑا سردار تھا, اس نے کہا آگے بات سنو, میں بوڑھا آدمی ہوں, یہ ولید وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ. انہوں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں, ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کعبہ شریف میں توڑتا ہوں, اگر تو مجھے کچھ نہ ہوا تو بہول مراد ہماری منت پوری ہو گئی, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا جب میں بوڑھا آدمی ہوں تو جوان تو نہ بنے نا. اب جناب جب کعبہ توڑنے کے لیے آئے آخر دیوار کے اوپر چڑھیں گے تو توڑیں گے, اندر دیکھا تو ایک بہت بڑا اجدہا, ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب جناب بھاگے پیچھے, انہوں نے کہا بھی اندر تو سانپ بیٹھا ہوا, اگر ہم یہ پتھر وتھر گرا بھی یہ وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا, اس کا کیا کریں گے, اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو مار بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ سب مل کے رات اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ بھی تو ہماری نیتوں کو تو جانتا, ہمارا مقصد تو تیرے گھر کی تعمیر ہے, کوئی توہین تو ہے, ہم اس لیے تو نہیں توڑ رہے کہ تیرے گھر کو مٹا دے, ہم تو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہاں نیا بنائے. تو کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی سارے قریش سرزمین کعبہ پہ موجود تھے کہ اجیاد کی جانب سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اس نے اس سانپ کو اپنے چونچ میں پکڑا اور اٹھا کے سب کے سامنے لے. تو انہوں نے کہا بھی معلوم ہوتا ہے اللہ راضی ہو گیا, سانپ بھی چلا گیا. پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے سانپ تو چلا گیا لیکن بہرحال ولید ہی توڑے. تو ولید کو ڈال لے کے کعبے کی دیوار سے چڑھا, تو تین پتھر توڑ دیے. انہوں نے کہا اب تو آؤ کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی رات گزرنے دو, ہم پہلے ہاتھیوں کے بعد کیا کا حشر دیکھ چکے ہیں, وہ بھی کعبہ توڑنے آیا تھا, ہم تو اتنی غلط تیری کرتے ہیں. اب 24 گھنٹے گزر گئے, اس نے کہا بھی اب تو میں ٹھیک ہوں, اب تو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا یہ پہلے تم اپنے بچوں سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو گئے توڑے. تو ولید اپنے بچوں کو لے کے چڑھا اور دیوار پہ پتھر توڑے, پھر سارے قریش ملے, وہ دیواریں توڑی گئیں, اس کے بعد کعبہ بنایا گیا. تو اس کعبے کی تعمیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کری, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کعبہ بنانے میں کری. اب جب حجر اسود کا وقت آیا اور سب قوم لڑنے مرنے پہ آ گئے, حضور پاک کی ذات تھی جنہوں نے چادر بچھائی اور کہا قریشیوں سے کہ مت لڑو, تم ہر آدمی کو نے پکڑ لے اور اٹھا کے لے چلو. جب کعبہ کے قریب آئے حضور نے فرمایا تمہارا کام ختم ہو گیا, اب کعبۃ اللہ میں یہ پتھر جو ہے میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے کعبۃ اللہ میں رکھا. یہ اتفاق کی بات ہے کہ بعد میں کرامتا نے یہ یعنی حجر اسود جو ہے, کرامتا ایک بہت بڑا بے دین فرقہ گزرا ہے, انہوں نے ایک دفعہ اپنا کعبہ بنایا تھا بارہ, اور وہ اپنے کعبے کے لیے یہاں سے حجر اسود توڑ کے لے گئے. بعض تاریخوں میں ہے کہ 20 سال اور بعض تاریخوں میں ہے کہ 70 سال کا عرصہ جو ہے یہ پھر کرامتا کے پاس رہا. اچھا اور خدا کی شان دیکھو کہ جیسے آج یعنی 1419 14 صدی کے بعد, کیونکہ میں 20ویں صدی کا ذرا سائل کم ہوں, ویسے آج کل تو بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے نا, 20ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں, 20ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں, پتہ نہیں یعنی مسلمان ہو کے کافر بن رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آئی آج تک کہ 20ویں صدی کہاں سے آ گئی. وہ بھائی 20ویں صدی تو عیسائیوں کی ہے, اس کا مسلمانوں سے کیا کرتے, یہ 1999 1998 کیا ہے, یہ تو سنے میلاد ہے, اس کا تعلق تو عیسائیوں سے ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے 20ویں صدی کا. لیکن افسوس سے ہر مسلمان اخباریں پڑھے گا 20ویں صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں, اور 20ویں صدی میں ہم یوں داخل ہوں گے, اور 20ویں صدی میں ہم یوں داخل ہوں گے. خدا کے بندے کون سا پہاڑ مار رہے ہو, بیسویں صدی میں تم داخل ہو رہے ہو, پتہ نہیں اللہ پہلے مار دے, تم کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ اتنی بڑی جہالت کی باتیں کرتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ دشمن کا پراپگنڈا ہے کہ اسلام کی ہجری تاریخ ہمارے دماغوں سے نکل جائے. اتنا پراپگنڈا کر دیا جائے کہ اسلام کی عظمت کا جو نشان ہے تاریخ ہجرت, وہ ہمارے دماغوں سے صرف ہو جائے. کبھی آپ نے سوچا ہے, آپ کہتے ہیں جی کہ میں اچھے خاصے پڑھے لکھے دوستوں نے کبھی کب بھی ہمارا درس ہو گیا تھا یہ منڈے شام, وہ بھی منڈے تو یہ مون دیو کو کہتے ہیں, چاند دیوتا, چندے سورج دیوتا, یہ تو کافروں کے نام ہے. آپ نے پتہ نہیں کہا یہ آپ کی ہوگا, یہ سب کافروں کے نام ہے, ویڈنسڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے, یہ سارے جو ہیں یہ کافروں کے نام ہیں, جو سورج کے پجاری اور ساروں کے پجاری ان کے نام ہیں. ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ اسلام سے بھی بات کرتا ہے آج اتنے کلاکار بابت ایک دو تین چار, یا وہ نام لیتا ہے جس کا نام قرآن میں بھی آئے گا, نوبی علیہ السلام نے یوم الجمعہ پہ پھنسا ہوئے لاد صدر گئے, تو باہر آ رہا ہوں سب کا نام لیتا ہے تو قرآن میں نام لیا. اب یہ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شرف جو ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا کہ انہوں نے حضرت عصمت جو ہے, اب دیکھیں نا یہ اللہ کی قدرت ہے, سمجھ نہیں آتی یعنی سیرت کے کس کس پہلو کو آپ دیں. حضرت عصمت, اچھا اعظم لم پہ نظر ڈالیں, سیدنا اسماعیل کے پاؤں لگے, جبریل نے پر مارا, لیکن حضور نے جب زمزم پیا تو اپنا لواد مبارک زمزم میں ڈال کے پھر وہ کنویں میں ڈال دیا, تاکہ قیامت تک امت کو ایک نبی کے پاؤں, ایک نبی نوری نبی حضرت جبریل کا پر اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لواد کی برکت نصیب ہو. اسی طرح آگے سوچ کو دیکھیں کہ اترا آدم کے ساتھ, رکھا ابراہیم نے, پھر جوڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ